या नाज़रीन, जैसा कि अभी हमने अर्ज़ किया है कि इन दिनों तेहरान में वहदत इस्लामी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस जारी है और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से मशाहिर इकराम यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और पाकिस्तान से भी मुतअद्दिद आला शख्सियात यहाँ मौजूद हैं। इनमें से हमने दो अहम और मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को अपने स्टूडियो में दावत दी है, उन्होंने हमारी दावत कबूल की और ज़हमत कबूल की और हमको इज़्ज़त अफज़ाई बख्शी। आप यकीनन मोहताज तारुफ़ नहीं हैं, पाकिस्तान के मुमताज़ आलम दीन और जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी रहनुमा जनाब मौलाना मोहम्मद शिरानी साहब और इसी तरीके से जमात इस्लामी पाकिस्तान के तर्जमान और मुमताज़ इस्कॉलर जनाब अमीरुल अज़ीम साहब, हम आप दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। मौलाना मोहम्मद शिरानी साहब, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे अपने लिए और अपने नाज़रीन के लिए कि आप बैनुल अक़वामी वहदत इस्लामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए यहाँ तेहरान तशरीफ़ लाए, आपने शिरकत की, इस तरह की कॉन्फ्रेंसों की अहमियत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाम की तस्दीक करवाता हूँ, मुझे कहते हैं मौलाना मोहम्मद ख़ान शिरानी। और जहाँ तक इस किस्म के कॉन्फ्रेंसों के इनेकात का ताल्लुक़ है, वहदत उम्मत में तो काफ़ी उलमाए किराम इससे पहले भी अपने आरा ज़ाहिर कर चुके हैं, इस मौजू पे मजामीन और किताबें लिख चुके हैं, लेकिन अब उसको एक बैनुल अक़वामी नहज देना और फिर पूरी दुनिया या आलम इस्लाम से मुज़ाकरे के लिए और तबादला ख्याल के लिए और इस फ़िक्र में शराकत के लिए मुख्तलिफ उलमा और स्कॉलर को बुलाना और उसके लिए एक माहौल मुज़ाकरे का बनाना, ये इस्लामी जम्हूरिया ईरान के मौजूदा इनकलाब के बाद इसको बैनुल अक़वामी सतह का एक अहमियत हासिल हुई है, जिसको मैं समझता हूँ कि हर एक तहसीन के निगाह से देखते होंगे। क्योंकि मजलिस के दो तरीक़े होते हैं, एक होता है मुज़ाकरे का मजलिस जो एक दूसरे को समझाने और हकीकत तक पहुंचने की एक कोशिश होती है, एक होता है मुकाबले की मजलिस कि एक दूसरे को नीचा दिखाने और शिकस्त दिलाने के खातिर। तो इस किस्म के जो मुज़ाकरे और मुबाहसे होते हैं उसको मजलिस मुज़ाकरा ही से ताबीर किया जा सकता है कि उसमें कोशिश ये होती है कि एक दूसरे के ख्यालात मुंतकिल हों और हकीकत तक पहुंचने के लिए राह तलाश किए जाएं, अमली जामा पहनाने के लिए तजावीज़ तलब की जाएं और इस फिक्र को अमली जामा पहनाते हुए आगे बढ़ाने के लिए एक माहौल बनाया जाए, तो ये अच्छी पेशरफ्त है।
इस वक्त हमारे एक और मौजूद मेहमान हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के तर्जमान जनाब अमीरुल अज़ीम साहब। यही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि आप कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए, आज तीसरा दिन है और आपने मुख्तलिफ इस्कॉलरों उलमा और दानिशवरों की तकरीरें सुनी और आपने बहरहाल एक दूसरे से मुलाकातें की और तबादले ख्याल किया, मुज़ाकरा किया, जैसा कि अभी मौलाना फरमा रहे थे, क्या कहेंगे अफादियत के बारे में आप?
मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी खुश आइंद चीज़ है और ख़ास तौर पे इस लिहाज से कि ये एक तसलसल के साथ जारी है। 21वीं ये कॉन्फ्रेंस है, ये पहली दूसरी नहीं है, ये खुद मैं समझता हूँ कि मौजूदा इस्लामी तारीख के अंदर इसकी अहमियत बन जाती है कि आप इतने तसलसल के साथ एक मंजिल के जानिब रवा दवा हैं। और ये क्रेडिट जाता है उन तमाम बुजुर्गों को जिन्होंने पिछली सदी के वस्त में इस्लाम को एक मजहब से निकाल कर एक दीन के तौर पे पेश किया, और ये कि अब ये सिर्फ इल्मी रहनुमाई नहीं करता बल्कि ये आज भी अमली रहनुमाई कर सकता है और रियासत के हर शोबे ज़िंदगी के लिए हमारे पास मॉडल मौजूद हैं। हम इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी के मुताबिक अपनी तालीम को, अपनी मईशत को, अपनी माशरत को, अपनी सियासत को, रियासत के तमाम इदारों को इसके मुताबिक चला सकते हैं। जिन जिन बुज़ुर्गों ने ईरान में, आलम अरब में, अफ्रीका में इन पहलुओं पर काम किया, उसने पूरी एक वहदत इस्लामी को एक बनाने में और उसकी तश्कील करने में बड़ा काम किया। अब मैं समझता हूँ कि हमें कुछ अरसे से एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। اب جب اس طرح کی کانفرنسیں ہوتی ہیں تو اس میں ہم تقریباً ایک ہی طرح کے خیالات سن رہے ہوتے ہیں اور بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب اختلافات کم ہیں فکری اور علمی طور پر اور مماثلتیں زیادہ ہیں۔ جیسے میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا کہ اس کانفرنس میں ایک منشور پیش کیا گیا وحدت کا، ایک چارٹر کے عنوان سے، بہت خوبصورت، بہت جامع۔ بالکل اسی طرح سے ہم نے پاکستان کے اندر ملی یکجہتی کونسل، متحدہ مجلس عمل، جب یہ ساری چیزیں تشکیل پائیں اور تمام علماء کرام اکٹھے ہوئے تو ایک میثاق ملی کے نام سے ہم نے وہاں پر قائم کیا۔ اور یہ میں اب کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایک قدم اگر ہم آگے بڑھیں، اور بجائے صرف یہ کہ علماء اکرام اکٹھے ہوں اسلامی ممالک کے، بلکہ وہ ادارے اور وہ لوگ جو مختلف پہلوؤں میں کام کر رہے ہیں اسلامی دنیا میں اور جو اس مقصد سے ہم آہنگ ہیں، جسے ہم وحدت اسلامی کا مقصد کہتے ہیں، وہ لوگ اکٹھے ہو کر آگے بڑھیں۔ مثلا نیوز ایجنسیز اکٹھی ہوں اور وہ آ کر اپنے تجربات شیئر کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ ایکویشن بنا کر پھر وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کریں۔ مختلف جو چینلز کام کر رہے ہیں وہ اکٹھے ہوں، مختلف جو اس تعلیمی ادارے ہیں وہ آئیں اور آ کر ایک جگہ پر اکٹھے ہوں اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ اپنے تجربات سے مستفید ہونے کا موقع دیں۔ ثقافت کے معاملے میں، فلم کے معاملے میں، معیشت کے معاملے میں جو بھی کام ہو رہا ہے، اب ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے ہمیں گفتگو کے بجائے ان اداروں کے جو منتظمین ہیں ان کو پلیٹ فارم دینا چاہیے۔ اور ایران چونکہ ایک حکومت کے معاملے میں بہت واضح ہے، یہاں عوام، ادارے، حکومتیں ایک لائن کے اوپر ہیں، تو یہ کام بڑی ذمہ داری کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ باقی مسلم دنیا میں اب بھی ایک کشمکش ہے اور مغرب کا جو تسلط ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، ریاست کے اندر سازشوں کے ذریعے، وہاں پر شاید خود کوئی میزبان اس طرح سے بن کر متواتر یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن ایسے ادارے موجود ہیں، وہ بینکوں کے اندر بھی ہیں، جامعات میں ہیں، ثقافت کے اندر ہیں، تعلیم کے اندر ہیں، ان کو اکٹھا کر کے یہ پلیٹ فارم اگر دیا جائے گا تو وہ جب واپس جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلم عوام پر زیادہ اچھا اثر جو ہے وہ پیدا کریں گے۔
جی مولانا محمد خان شیرانی صاحب، ابھی امیر العزیز صاحب نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ منشور وحدت چارٹر ایک پیش کیا گیا، کیا افادیت ہے اور کیا اہمیت ہے اس کانفرنس میں جو منشور وحدت پیش کیا گیا اس کی؟
میں نے تو اس کا ابھی تک بالاستیعاب مطالعہ تو نہیں کیا ہے، یقیناً جو چیز علماء نے مرتب کی ہے وہ ایک اچھا نقشہ پیش کر سکتا ہے آگے وحدت کے لیے۔ اور چونکہ یہ وحدت کا تصور دینا عالمی سطح پر یا اس کے لیے ایک عملی ماحول تیار کرنا عالمی سطح پر، یہ میرے خیال میں بین الاقوامی سطح پر یہ ایک ابتدا ہے، اور ہر کام ابتدا میں کمزوریاں بھی رکھتی ہیں اور اس کی خوبیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ ایسی نہیں ہے کہ اس کو آگے چل کے نکالا نہ جا سکے۔ بلکہ اگر قرآن و سنت کے تعلیمات پہ نظر ڈالی جائے تو وحدت امت کی جو اصطلاح ہے وہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے۔ مثلا اللہ جل جلالہ فرماتے کان الناس امتاً واحدتاً، یعنی پوری انسانیت ایک امت ہے۔ اور اسی طرح جو مانتے ہیں کہ ہمیں اپنی صلاحیتوں کو اور وسائل کو اللہ کے ہدایات اور انبیاء کے سنت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے اور ہدف بھی وہی ہو، تو اس کو بھی امت کہا گیا ہے۔ مثلا ہاذہ امتکم امتا واحدۃ، تو اسے نتیجے کے طور پہ یہ بات اخذ کی جا سکتی ہے کہ امت چونکہ سے لیا گیا ہے، اور عربی لغت میں بنیاد کو کہتے ہیں جس پہ تعمیر استوار ہوتی ہے، اور جڑ کو کہتے ہیں جس سے سبزہ غذا لیتا ہے۔ تو اب بنیاد اور اصل اور جڑ اگر نسلی اعتبار سے بھی ہیں اور فکری اعتبار سے بھی ہیں، تو انسانیت میں اگر نیشنلزم کے نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے تب بھی پوری انسانیت کو ایک ہونا چاہیے، کیونکہ آدم علیہ السلام ان سے یہ نسل بڑی ہے، حوا علیہ السلام کی، اور اگر فکری اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر تمام اللہ کے ماننے والوں کو ایک امت ہونی چاہیے، اور یہی دعوت قرآن کریم نے دی ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، یعنی جس اللہ کو ہم سب بالاتفاق مانتے ہیں، آئیے تعظیم اور اطاعت اسی اللہ کا کریں، بے شک ہر ایک شریعت کے ماننے والے اپنی شریعت کے مطابق، اگر دنیا جہان اپنے اپنے ادیان پہ عمل پیرا ہوں تو دنیا امن کا گہوارہ بن سکتا ہے، کوئی دین بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں جھوٹ جائز ہو، دھوکہ جائز ہو، ناحق خون جائز ہو، چوری جائز ہو، شراب جائز ہو، زنا جائز ہو، تو یہ سب دنیا امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ یہ جو ہمارے جیسا کہ نسلی اعتبار سے قبائل ہوتے ہیں، تو ان قبائلی تقسیم کا مقصد کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ آپس میں لڑیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تعارف کا ذریعہ بنے، شناخت کا ذریعہ بنے، ایک انس محسوس کریں، ایک قرب محسوس کریں، اس لیے ورنہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اسی طرح جو اللہ جل جلالہ تمام انسانیت سے فرماتے ہیں کہ دو چیزیں تو آپ مانتے ہیں کہ مثلا خلق میرا ہے، اور یہ بھی مانتے ہو کہ رزق بھی میرا ہے، اب دو باتیں تو آپ خود مانتے ہوں، دو باتیں مزید آپ کو ماننی پڑے گی کہ تمہارے ہستی کی افادیت اور ہستی اور مال کا استعمال بھی میں بتاؤں گا، کیونکہ جب ہستی میری ہے تو پھر مجھے پتہ ہے کہ میں نے تمہیں کس لیے ہست کیا، پھر استعمال تو میں ہی بتاؤں گا، جیسا کہ ہر ایجاد کی افادیت اور استعمال موجد بتاتا ہے، اس کے لیے گائیڈ بک دیتا ہے، ابتدائی دورانی میں انجینئر بھیجتا ہے، گائیڈ بک کے ذریعے سے سمجھانا مقصود ہوتا ہے، انجینئر کے ذریعے سے دکھانا مقصود ہوتا ہے، اسی اصل کے تابع اللہ نے انسان کو پیدا کیا، صحائف دیے، تسلسل سے جاری رہا، آخر شکل قرآن کریم بنی، تو کتاب کے ذریعے سے سمجھانا مقصود تھا، انبیاء کے ذریعے سے اس زندگی کا نقشہ دکھانا مقصود تھا۔ تو جب ورک شاپ پیدا ہوتے ہیں اور انجینئر میکینک پیدا ہوتے ہیں تو پھر انجینئر بھیجنا تو بند کر دیتی ہے، لیکن گائیڈ بک پھر بھی ساتھ ہوتا ہے، لہذا انبیاء کا سلسلہ بند ہوا ہے لیکن کتاب بھی آج بھی موجود ہے۔ اب جو شخص بھی یہ مانتا ہو کہ خلق اور رزق اللہ کا ہے، افادیت اور استعمال بھی اللہ ہی بتائے گا، گائیڈ بک قرآن کریم ہے جس میں ہمیں ہدایت دی ہے، اور نقشہ اس زندگی کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت ہے، تو جب یہ ایمان اس کو ہو اور یہ یقین اس کو ہو تو اس کے آگے پھر میرے خیال میں یہ بنیاد رہے، باقی جو مذاہب ہیں وہاں پہ تو مجتہدین نے اپنے فکر کے مطابق ایک راستہ ان سے لیا ہے، تو مجتہد کا جو اجتہاد ہے وہ دین نہیں ہے، البتہ دین پہ چلنے کے لیے اس نے قرآن و سنت سے ایک راستہ اخذ کیا ہے، اب اس کو اپنے اخذ پہ عمل تو ضروری ہے، لیکن یہ کہ دوسروں پہ اپنا اخذ تحمیل کرے، شاید یہ حق اس کو شریعت نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح ایک مقلد جو ہے وہ مجتہدین کے آراء سے ایک انتخاب کر لیتا ہے، تو اس کو اپنے انتخاب پہ چلنا تو لازمی ہے، لیکن یہ کہ دوسروں پہ تحمیل کریں کہ میرا انتخاب تم سب مانو، یہ شاید اس کو حق حاصل
جی نہیں۔ مولانا اس میں وقت بہت کم رہ گیا ہے، میں پھر آپ کی خدمت میں ہوں گا۔ امیر الدین صاحب، بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی بصیرت افروز، لیکن ہمارا وقت بڑا کم ہے، بات اتحاد کی ہو رہی تھی، آپ دیکھیں کہ جیسا کہ مولانا فرمایا کہ توحید یہ ایک بہت بڑا اور سب سے بڑا محور ہے اتحاد کا، تمام انسانیت کا، انسانیت سے ہٹ کے اگر مسلمانوں کے درمیان آئے تو رسالت، قرآن، مہاد وغیرہ وغیرہ، تو جب یہ ساری چیزیں، تمام مسلمان رسالت پہ متفق ہیں، کتاب پر متفق ہیں، کعبے پر متفق ہیں، الوہیت اور وحدانیت پر متفق ہیں، مہاد اور قیامت پر، اور انسانیت کو لیا جائے تو بنی آدم آزائی ایک دیگرن، اور اگر اسلامی اعتبار سے لیا جائے تو جیسا کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ ہم پر واجب ہے، فرض ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کا خیال رکھیں. تو ایک ایسے وقت جب فلسطین میں ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے تو جو مسلمان ہیں وہ کہاں پڑے ہوئے ہیں، کون سے خواب غفلت میں ہیں، وہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟
اب میں آپ کی اس
بہت ہی مختصر سا
بالکل متفق ہوں، اور یہ مسئلہ صرف فلسطین ہی کا نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی قسم پرسی میں اضافہ ہو چکا ہے. یعنی وہ ایک زخم تھا جس کو ہم بھرنے کی کوشش کر رہے تھے، اب استعمار نے افغانستان میں بھی زخم لگائے ہیں، عراق کے اندر بھی لگائے ہیں، کشمیر کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں، اور اس وقت بھی جو اعداد و شمار ہیں پوری دنیا میں مہاجرین دیکھیں تو وہ مسلمان ہیں سب سے زیادہ یو این او کے اعداد و شمار کے مطابق. روز جو شہید ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، وہ مسلمان ہیں، ہر جگہ جگہ پر ہیں. اس کا حل تو یہ ہے کہ جو اتحاد عوام کی سطح پر ہے وہ حکمرانوں کی سطح پر بن جائے، اور یہ مسلم حکمران اکٹھے ہو کر اپنا عوام کی ترجمانی کریں اور مغرب کو مجبور کریں، اقوام متحدہ کو مجبور کریں کہ وہ پسپائی اختیار کریں، اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں امن ہوگا. ورنہ یہ کہ ہمیں یہ اعتماد اب حاصل ہو چکا ہے کہ امت مسلمہ کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، کوئی اس کی منزل سے ہٹا نہیں سکے گا، ہمارا راستہ دشوار گزار ہو جائے گا. لیکن اب جو شہادت کا اور جہاد کا جذبہ عوام کے اندر پیدا ہو گیا، اور اب یہ آرمیز کا کام نہیں ہے، افواج کا کام نہیں ہے، اس کے لیے جو لشکر اور سپاہ اور ہر آدمی اس کے لیے جو تیار ہو گیا، یہ انشاءاللہ قافلہ اپنی منزل پر پہنچے گا. جتنا اس میں تاخیر ہوگی اتنے ہمارے بھی مصائب بڑھیں گے، اس دنیا کا اپنا امن بھی خراب ہوگا. لیکن اگر مسلم حکمران ہوش کے ناخن لیں اور استعمار کے اثر و رسوخ سے باہر نکل آئیں اور اپنا پورا وزن اکٹھا کر کے او آئی سی کے ذریعے وہ مجبور کریں اور مغرب اور استعمار اور امریکہ کو جو ہے وہ پسپائی اور امن کی طرف لے کر جائیں، تو ہماری منزل جو ہے وہ یقیناً ہمیں جلد حاصل ہوگی.
جی مولانا محمد خان شاہین صاحب، آپ دیکھیں کہ جب بھی عالم اسلام میں اتحاد کی بات چلتی ہے تو امریکہ، اسرائیل کچھ نہ کچھ اس طرح کی سازشیں رچتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان اور اسلامی ملکوں کے درمیان کہیں کہیں سے تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی ایران کو مثلا اس طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے، وہ علاقے کے عرب ملکوں کے لیے خطرہ ہے. کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ حماس دہشت گرد ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ حزب اللہ دہشت گرد ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فلسطینی جو بیچارے اپنی سرزمین کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں ان پر یہ الزام لگا جاتا ہے کہ یہ ایران کی جنگ لڑ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایران یہاں ہے، فلسطین وہاں ہے، اور ابھی حال ہی میں بیان آیا کہ حماس ایران کی جنگ لڑ رہا ہے مثلا. تو اس طرح کے بیانات کے مقابلے میں عرب ملکوں کے حکمرانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے، کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ ایک سے ڈیڑھ منٹ کے اندر مختصر آپ سے چاہوں گا.
بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ شیطانی سیاست جو ہے وہ خوف پر مبنی ہے، اور خوف دو چیزوں کا، یا تو بھوک کا یا پھر موت کا. تو جب تک خوف ہوگا تب پھر استبدادی قوتوں کے اقتدار کو طوالت ملے گا، لیکن اگر خوف درمیان سے نکل جائے تو پھر ان کے دن گنے جائیں گے. تو اس لیے وہ اپنی بقا کا جنگ لڑ رہے ہیں. یہ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. وہ تو نقشے بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیسری دنیا کی ممالک کی سرحدیں حتمی اور قطعی نہیں ہیں، نقشے بھی دیتے ہیں کہ اس طرح تقسیم ہو. وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا سے گلوبل ویلیج بنایا جائے، یعنی پورا جب ایک ہی گاؤں ہوگا تو ایک گاؤں میں تو حکومتیں نہیں ہوں گی، وہاں پہ تو سردار اور ملک تو ہو سکتے ہیں لیکن ممالک اور حکومتیں نہیں ہو سکتی. نیو ورلڈ آرڈر کا وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا پر ایک واحد نظام، نیا نظام حکمرانی ہو. جو ادارے اور معاہدے اور جو فنڈنگ سوویت یونین کے راستے کے روکنے کے لیے اور مارکسزم کے راستے کے روکنے کے لیے انہوں نے مقرر کیے تھے، آج وہ تمام ادارے اور معاہدے موجود ہیں، فنڈنگ میں اضافہ ہوا ہے لیکن جہت تبدیل ہوئی ہے. اب سوویت یونین اور مارکسزم کے بجائے اسلام اور امت مسلمہ ہے، اور یہ تو بین الاقوامی سیاسیات کا مانا ہوا اصول ہے کہ ہر دین اور مذہب اور فکر و نظر کو بدنام کرنا ہو تو اس کے اندر سے بدنام کرو، کیونکہ باہر کی چیز قبول نہیں ہوگی۔
جی بہت بہت شکریہ مولانا محمد خان شیرانی صاحب اور جناب امیر العظیم صاحب، ہم آپ دونوں کے شکر گزار ہیں کہ آپ دونوں نے زمین کی ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ تو ناظرین، یقیناً آپ نے ہمارے دونوں معزز مہمانوں کی گفتگو سے استفادہ کیا ہوگا۔ حیف اور افسوس کہ وقت ہمارے پاس بہت ہی کم تھا، ورنہ ہم اور گفتگو جاری رکھتے۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس رضوی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، بہت شکریہ۔
السلام علیکم۔